له يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء السلام إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شب نو محرم الحرام ہے اور پرسہ دینے کی رات ہے. مولا امام حسین کو پکارتے ہیں دعا توسل کے ذریعے سے فرش عزاز سے. مولا ایک کائنات کے فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرتے ہیں.
یا ابا عبد اللہ يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك أراك بين يدي حاجاتنا
سب ملك
يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
صلوات بر محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات بر محمد وآل محمد شب نو محرم الحرام ہے اور وہ راتیں آ چکی ہیں کہ جب ذاکر کبھی دل چاہتا ہے کہ فقط مصیبت کا بیان کیا جائے, سننے والے کبھی جی چاہتا ہے کہ مصائب اہل بیت کا بیان ہو. موضوع ہمارا اہل بیت وسیلہ فیض الہی ہے. یہ تو نہیں کہتے ہم کہ ہم اس گریے کا حق ادا کر پاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے بیوی کو واقعاً پرسا دے دیا, حق ادا کر دیا, نہیں ہو سکتا. لیکن خود حدیث میں دو باتیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم اہل بیت کے حق کو ادا کرتا ہے. خود اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو ان پر عمل کرتا ہے ہم اہل بیت کے حق کو ادا کرتا ہے. پہلی حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بکا علی الحسین فقد ادا حقنا اہل البیت, جو حسین پر گریہ کرتا ہے وہ ہم اہل بیت کے حق کو ادا کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو ہم اہل بیت پر درود بھیجتا ہے وہ ہمارے حق کو ادا کرتا ہے. زیادہ کوشش کیجئے کہ جو دن رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ گریہ ہو اور زبان پر زیادہ سے زیادہ درود ہو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا مجلس میں کہ درود کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے, باوضو ہونا اور مصلے پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے, آپ ویسے بھی درود پڑھ سکتے ہیں. تو درود زبان پر ہو اور آنکھوں میں گریہ ہو, یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اہل بیت کا حق ادا ہوتا ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس در سے متمسک کیا ہمیں. تقریباً چوتھی یا پانچویں مجلس میں میں نے اس بات کو گزارش کیا تھا, مومنین بہت سارے نئے تشریف فرما ہیں, وہ یہ کہ اہل بیت کی خلافت پر اور امامت پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن فضیلت پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ فضیلت تو خود امام شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں, فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. خود آپ ملاحظہ فرمائیے, امام احمد ابن حنبل کا جملہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان الخلافت لم تزین علی بل العلی زین الخلافہ. اے بیٹا یاد رکھو, ہر صحابی کو خلافت نے عزت عطا کی ہے. اب دیکھیے کہ اگر وہ خلافت نہ ملتی تو ویسے عزت نہ ہوتی. کہ ہر صحابی کو عزت کس نے عطا کی ہے؟ خلافت نے عطا کی ہے. لیکن کہا ان الخلافت لم تزین علی, یاد رکھو خلافت نے علی کو عزت عطا نہیں کی ہے. کیوں؟ بل العلی زین الخلافہ, علی نے خلافت کو عزت عطا کی ہے. یہ امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. اس کے بعد امام شافعی مثلا, امام شافعی سے کسی نے کہا, انہوں نے تو پوری نظم لکھی ہے بلکہ, کہتے ہیں کہ قیل علی قل علی مدحا مدحہ یخمد نارا مؤصدا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ میں علی کے فضائل بیان کروں, اس لیے کہ علی کے فضائل وہ ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتے ہیں. پھر پوری نظم لکھتے ہیں, نظم میں لکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے لیکن ان کے عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں کہ حضور معراج پر پہنچے تو حضور کے دل میں ڈر تھا, ڈرے ہوئے تھے حضور. جس کے حضور ہی ڈرے ہوئے ہیں اگر اس کے ماننے والے جنگ سے بھاگ جائیں تو پھر حیرت کی کیا بات ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. اور ہم بھی الحمدللہ اسی انداز سے. آج ایک واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ, لیکن نہ حسین کی عزاداری کبھی کم ہو سکتی ہے نہ ہوگی, کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ فرار وہ کیا کرتے ہیں جو فرار کے ماننے والے ہوتے ہیں, جو حیدر کرار کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ فرار نہیں کیا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ حضور کے دل میں ڈر تھا, جب وہ پہنچے تو وہ ڈر رہے تھے, تو خدا نے کہا قریب آؤ, تو آ نہیں رہے تھے, کہا قریب آؤ تو آ نہیں رہے تھے, تو ایک عرش سے خدا کا ہاتھ نکلا, خدا کا ہاتھ بھی, قبلہ نے فرمایا ہاتھ بھی بنا دیا, تو خدا کا ہاتھ نکلا اور وہ ہاتھ حضور کے شانے پر آیا. تو جیسے حضور فرماتے ہیں, میں دوبارہ گزارش کر دوں جو ابھی سمجھ سکا سننا شروع کی جس نے, انہیں کے بعد میں مولانا کمیل مہدوی یہ کہہ رہے تھے, ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق خدا جسم اور جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے, اسے نہیں دیکھا جا سکتا, نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا پیر ہے, کچھ نہیں ہے. لوگوں نے تو پیر بھی بنائے ہوئے ہیں. جب جہنم کہے گی کہ جناب میرا پیٹ نہیں بھرا, تو خدا کہے گا اچھا ٹھیک ہے, ایک پیر ڈال دے گا اپنا, آگے پیٹ بھر جائے اس کا. تو ہمارے یہاں نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ کچھ ہے. تو کہا ہاتھ نکلا, اور جیسے ہی وہ ہاتھ نکلا اور حضور کے شانے پر آیا, تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل سے ڈر ختم ہو گیا, اور میرے دل میں وہ خنکی محسوس ہوئی, اس کی لذت میں اب تک محسوس کر رہا ہوں, حضور نے یہ کہا. پھر امام شافعی اس نظم کو لکھنے کے بعد, پہلا شعر میں نے عرض کیا, آخری شعر پھر لکھتے ہیں, کہتے ہیں علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے, وَعَلِيٌ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فِي مَحَلٍ وَضَعَ اللَّهُ يَدَاهُ. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس مقام پر اللہ نے اپنے ہاتھ کو رکھا تھا, علی نے اپنے پیروں کو اس مقام پہ رکھا تھا. یہ امام شافعی لکھ رہے ہیں, یہ کوئی سلمان ابو ذر مقداد نہیں کہہ رہے, یہ تو امام شافعی ہی کہہ رہے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. علی 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 علی. یہ آپ کی یا علی کی صداؤں پر, جسے خدا ہمیشہ سلامت رکھے اور آباد رکھے, جملہ گزارش کر رہا ہوں. یہ بقول علامہ طالب جوہری صاحب کے آف دا ریکارڈ جملہ ہے, یہ جو گفتگو میں شامل نہیں تھا. جو آپ کی یا علی کی آوازیں ہیں, رسول نے ارشاد فرمایا تھا, یا علی مثلو کا مثل الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اس لیے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, تو علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. لیکن ایک فرق ہے علی اور کعبے میں, ایک فرق ہے, یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جائیے ثواب ملتا جائے گا. وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, مل جائیں گی ایرانوں مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا, اور مل جائیں گے مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. وہ فرمائیے گا, تاریخی حوالہ ہے اس میں, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی, مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی, قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا. صلوات بر محمد والے محمد. تو امام شافعی کا بیان ہے یہ, لہذا آپ قرآن کریم میں غور فرمائیے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر عرض کروں گا. خود قرآن کی جو لغت ہے وہ ہے عربی, قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, لیکن قرآن میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو دوسری زبانوں سے عربی میں شامل ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں معربات القرآن, یا جسے کہتے ہیں اللغات الدخیلہ. اب میں آپ کی دلچسپی کے لیے گزارش کر دوں, تفصیلی موضوع نہیں چھیڑوں گا. قرآن میں کچھ ہندی کے الفاظ بھی ہیں جیسے ہندی سے عربی بنا کر استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں کچھ فارسی کے الفاظ بھی ہیں, کچھ یونانی الفاظ بھی ہیں. اب ایک بحث علماء میں کہ مثلا ایک مثال دے دوں, قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا لا جناح, اس کا مطلب ہے کوئی گناہ نہیں ہے. عربی زبان میں گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ ذنب. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم, ذنب کہتے ہیں عربی زبان میں گناہ کو. لیکن قرآن نے کیا استعمال کیا؟ لا جناح. جناح کیا ہے؟ یہ وہی فارسی کا گناہ تھا. چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے لہذا اس گاف کو جیم میں بدل کر قرآن نے جناح استعمال کیا. تو قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں, اس کی کیا لاجک ہے وہ ایک اپنی بحث ہے. اس لیے کہ عربی زبان وہ ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے بارہ بارہ الفاظ ہیں, تو قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ دوسری زبان سے اسے استعمال کرتا؟ اس کی لاجکس ہیں کچھ. اس میں سے ایک لفظ ہے صراط کا, اہدنا صراط المستقیم, جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. یہ صراط کا لفظ اصل میں عربی کا نہیں ہے, اب عربی کا ہو گیا ہے. پہلے یہ لفظ تھا یونانی زبان کا, سارات سے نکلا, یہ سارات سے نکلا ہے صراط. سارات کا مطلب یہ تھا کہ جب بادشاہوں کا جو دربار ہوتا تھا اس میں وہ ایک سیف راستہ رکھتے تھے, اگر کہیں حملہ ہو جائے وہ ایک راستہ ہوتا تھا تاکہ وہ اس سے نکل سکے, اس کو کہتے تھے سارات. قرآن نے اس راستے کے لیے استعمال کیا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. ورنہ عربی زبان میں راستے کے لیے لفظ ہے سبیل, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یا عربی زبان میں لفظ ہے طریق, آپ حج پہ پہنچو تو کہتے طریق 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 طریق, یعنی راستہ دو راستہ دو راستہ دو. کیوں؟ اس لیے عربی زبان میں ہے طریق لفظ یا سبیل لفظ ہے. تو قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا اہدنا السبیل المستقیم؟ سوال ہے. اہدنا الطریق المستقیم کا اہدنا الصراط المستقیم دوسری زبان سے ایک لفظ لے کر آیا اور اس کے بعد استعمال کیا, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ سبیل کی جمع ہے سبل اور طریق کی جمع ہے طرق, لیکن صراط وہ لفظ ہے چونکہ دوسری زبان سے آیا ہے اس کی کوئی جمع نہیں ہے. اور فرمائیے گا یہ واحد ہے, فقط واحد, اس کی کوئی جمع نہیں ہے. صراط یعنی ایک راستہ فقط بس. قرآن کہنا چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم سوائے ایک کے اور کوئی نہیں ہے. قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے جس کی جمع نہیں ہے, ایک ہی ہے. ہم نے معصوم سے پوچھا کون ہے, کہا ہوا ہوا علی ابن ابی طالب, وہ ایک ہی راستہ ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو لہذا راستہ ایک ہی ہے, یہ معین راستہ ہے, اسی راستے پر مجھے آپ کو چلنا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ماننے والے اس مقام کے ہیں جو جنہیں ہم مان رہے ہیں اہل بیت, وہ اس مقام کے ہیں, تو پھر جو ان کے ماننے والے ہیں اور پیروکار ہیں وہ بھی سب سے افضل ہونے چاہیے. چھٹے امام نے کہا کہ اگر پورے محلے میں ایک شیعہ رہتا ہو, فقط ایک, اور لوگ پوچھے کہ اس محلے کا سب سے اچھا انسان کون ہے, سب کہیں کہ یہ جعفر صادق کا ماننے والا, یہ سب سے اچھا ہے, تمہارا کردار ایسا ہو. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا, دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا باعث شرم نہ بننا. اس لیے کہ لوگوں نے امام کو تو نہیں دیکھا, مولا فرماتے لوگ تمہیں دیکھیں گے اور ہمارا فیصلہ کریں گے, لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں جج کریں گے. ایک مرتبہ تاریخ میں ایک مرتبہ کسی نے مولا کے سامنے کہا, کسی شیعہ کے بارے میں کہا جعفری خبیثن, جعفری یعنی شیعہ, وہ ایک شیعہ تھا. کچھ ہوتے ہیں لوگ ایسے, کیا کیا جائے. فلاں شیعہ کے بارے میں کہا کہ وہ بہت برا ہے. راوی کہتا ہے امام نے جب یہ جملہ سنا مولا کے چہرے پر اتنے شرمندگی کے آثار تھے کہ مجھے شرم آ رہی تھی. جب مولا یہ کام دیکھتے ہیں تو مولا خود شرمندہ ہو جاتے ہیں. لہذا مولا نے فرمایا دیکھو غیروں نے تو ہمیں دکھ دیا ہے, تم ہمیں دکھ نہ دینا. اسے کہ ہمارے اعمال ہمیشہ پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, ہفتے میں دو دن, روایت میں ہفتے میں دو دن پیش ہوتے ہیں اعمال. آج ہفتے کا دن ہے نا, پیر آنے تک اگر نماز قضا ہے, اگر کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیجئے تاکہ جب پیر کو اعمال پہنچیں تو ایسے اعمال پہنچیں کہ آپ کا نامہ اعمال صاف ہو. ارے یہ ضروری ہے, اور اتنی قدر کرتے ہیں وہ, اتنی قدر کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا, آگے اس کا تتمہ پیش کر دوں. میں نے عرض کیا تھا نہیں معلوم کس مجلس میں کہ ایک شخص تھا کہ جس کے ماں باپ نے منت مانی تھی, وہ ناصبی تھے, منت مانی تھی کہ اے خدا اگر ہمارے یہاں بیٹا ہو گیا تو ہم اسے شیعوں کا قاتل بنائیں گے. اور جب وہ پیدا ہو گیا بیٹا اور شیعوں کا قاتل جو ہے نا اس کو بنا کر ٹریننگ کر کے اس کو بھیج دیا جناب وہ امام حسین علیہ السلام کے زائروں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور چاہتا تھا کہ مولا حسین کے زائروں کو قتل کر دے.
کہ سو گیا اور اس کے بعد جب اس نے خواب میں دیکھا عالم محشر ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرح لے جا رہے ہیں, تو خدا نے کہا کہ نہیں ابھی رک جاؤ. کہا خدا یہ تو قاتل تھا. کہا نہیں ابھی اس کے کپڑوں پر میرے حسین کے زائروں کی خاک لگی ہوئی ہے, ابھی نہیں جائے گا جہنم. اچھا جب اس نے واقعہ خواب میں دیکھا اور جاتا یہ کربلا, کربلا جا کر وہاں پر مولا کا عاشق بنا, یہ محب اہل بیت بنا, بہت بڑا شاعر تھا, اس کا نام ہے ابو الحسن. اب غور سے سنیے گا, ابو الحسن اس کا نام ہے. اس نے وہاں جا کے مولا کی منقبت میں کچھ اشعار کہے. جب اس نے اشعار کہے تو مولا کی زری سے ایک تاج نازل ہوا اس کے لیے, اس خلوص کے سے کہے تھے تاج نازل ہوا. اس نے وہ تاج پہن لیا, لہذا اس کا لقب ہو گیا ابو الحسن خلیعی. خلیعی کہتے ہیں عربی زبان میں تاج پہننے والے کو, خلعت کہتے ہیں تاج کو, اور خلیعی یعنی جس کے سر پر تاج ہو, اس کا لقب ہو گیا ابو الحسن خلیعی. اس دور کا ایک اور بہت بڑا شاعر تھا, اس کا نام تھا ابن حماد. اسے پتا چلا جناب یہ شاعر بہت مشہور ہو گیا ہے, یہ بھی مولا کا چاہنے والا تھا, یہ بھی مولا کا چاہنے والا تھا. اس نے آگے اسے چیلنج کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں اور مولا کے حرم میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کا شعر زیادہ اچھا ہے. یہ دونوں پہنچے اور دونوں اپنا قصیدہ لکھ کر مولا کی زری میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں اس ایسی عقیدت تھی ان کو کہ ان کو یقین تھا کہ مولا جواب دیں گے, اس عقیدت کی منزل پر تھے کہ مولا جواب دیں گے. انہوں دونوں نے اپنا قصیدہ لکھا اور مولا کی زری میں ڈال دیا. اگلے دن جب نکالا تو جو ابو الحسن خلیعی تھا نیا شاعر, اس پر مولا نے لکھا ہوا تھا احسنت یعنی ویل ڈن, شاباش دی تھی مولا نے, گولڈن کلر میں لکھا ہوا تھا سنہری حروف میں. ابن حماد نے اپنا پرچہ نکالا تو اس پہ بھی لکھا ہوا تھا احسنت, وہ سلور میں لکھا ہوا تھا. تو ابن حماد کہتا ہے کہ اے مولا یہ کیا ہوا, میں بھی آپ کا عاشق ہوں, میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ نے اسے گولڈن کلر میں لکھا اور میرا سلور کلر میں لکھا, ایسا کیوں کیا؟ مولا کی آواز آتی ہے اے ابن حماد گھبراؤ نہیں, اس لیے کہ تم ہمارے اپنے ہو, وہ بےچارہ نیا نیا آیا ہے وہ بھی نیا نیا آیا ہے. دیکھ رہے مولا کیسے قدر کرتے. آپ آئیے مولا کی راہ میں, اگر نئے نئے آئے ہیں مولا آگے بڑھ کر استقبال کریں گے. جب جاتے ہم زیارت پر تو اذن دخول پڑھتے ہیں, مولا رضا کے حرم میں باہر کھڑے ہو کر انشاءاللہ خدا سب کو نصیب کرے مولا کے بابرکت نام پر مولا کی زیارت کو حاصل کرنے کے لیے ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. تو مولا کے لیے جب جاتے ہیں اذن دخول پڑھتے ہیں یعنی اندر داخل ہونے کی اجازت, اس میں ہم پہلے توحید کا اعلان کرتے ہیں, رسالت کا اعلان کرتے ہیں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ استاذنک یا رب اولا, اے خدا سب سے پہلے تجھ سے اجازت مانگتا ہوں اس حرم میں داخل ہونے کے لیے, واستاذن رسولک ثانیہ, اے خدا تیرے رسول سے اجازت مانگتا ہوں, پھر کہا کہ امام سے اجازت مانگتا ہوں. پھر ہم آگے کہتے ہیں مولا کو کہ اے مولا مجھے وہ بہترین اجازت عطا کیجئے جو آپ کسی چاہنے والے کو عطا کرتے ہیں. پھر آخر میں ہم کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَالِكْ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَالِكْ, اے مولا اگر میں اس اجازت کا اہل نہیں ہوں تو آپ تو اس بات کے اہل ہیں کہ اپنے مہمان کو بلا لیں. لہذا ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں, ان کے کرم کو دیکھیں, آپ آئیے اس راہ میں. اچھا اس راہ میں آنے کے لیے جو سب سے بنیادی طریقہ ہے, سب سے بنیادی اسٹیپ, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جتنا تمہیں معلوم ہے اس پر عمل شروع کرو, وہ جو نہیں معلوم اللہ تمہیں سکھا دے گا. یہ راستہ ہے. کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں, کتنی چیزیں معلوم ہیں. کیا میں اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں, کیا نہیں معلوم کہ جب جلوس میں آتی ہیں مجلسوں میں آتی ہیں ساکس پہننا واجب ہے حجاب کے لیے؟ پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. میں چادر کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ الحمدللہ چادر سب نے پہنی ہوتی ہے, الحمدللہ تقریباً سب نے, لیکن ساکس پہننا واجب ہے یہ نہیں معلوم. معلوم ہے ہمیں. نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, آج شہزاد علی اکبر کی مجلس ہے, ان کے مصائب بیان ہوں گے, گزارش کر دوں ان کے حوالے سے. کسی نے کہا تھا کہ اے نوجوان دوست وہ دین دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں, اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. یا نہیں معلوم ہمیں؟ معلوم ہے. چٹے ماں فرماتے جتنا معلوم ہے عمل کرو, جتنا نہیں معلوم اللہ سکھا دے گا. ہم کیوں نہیں سیکھ پاتے؟ اس لیے کہ جتنا معلوم ہے اس میں عمل نہیں کرتے. اچھا اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے امتحان لیتا ہے, میں نے عمل کیا اللہ نے کچھ اور سکھایا, پھر دیکھتا ہے کہ اب مزید عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, پھر میں نے عمل کیا اللہ تھوڑا اور سکھائے گا, پھر میں نے عمل کیا اللہ تھوڑا اور سکھائے گا. جہاں میں نے عمل کرنا چھوڑا اللہ سکھانا چھوڑ دے گا. اتق اللہ ویعلمکم اللہ, قرآن میں خدا کہتا ہے دیکھو تقوی اختیار کرو میں سکھا دوں گا, میں تمہیں سکھاؤں گا. کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، اتنا بڑا وعدہ کرے خدا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم یقیناً 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 اس کی ہدایت کرتے ہیں. اتنی تاکید کی ہے قرآن اس آیت میں، اس نے اتنا وعدہ کرے اس کے بعد وہ ہدایت نہ کرے. آیت اللہ بہجت ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی خلوص کے ساتھ تین مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہے اور خدا سے ہدایت مانگے، ہو نہیں سکتا کہ خدا اس کی ہدایت کا انتظام نہ کرے. خلوص سے مانگ کے دیکھے، تین دفعہ یا رب کہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، میں تیرے راہ پہ چلنا چاہتا ہوں. اپنے مرحومین کو بھی یاد کیجئے اس موقع پر، یہ جو فرش ادا ہے جن کی مائیں مرحوم ہیں، جن کے ماں باپ مرحوم ہیں، خدا تمام مومنین کو سلامت رکھے. لیکن جن کے مرحوم ہیں، روایت میں جملہ ہے کہ مرحومہ ماں آتی ہے اپنی اولاد کے پاس، آ کے کہتی ہے کہ اے میرے لال، میں مر گئی ہوں، میرا اعمال نامہ بند ہے، نہ کوئی نیکی بڑھا سکتی ہوں نہ کوئی گناہ گھٹا سکتی ہوں، لیکن تو زندہ ہے، ایک سورہ الحمد مجھے خیرات میں دے دے. روایت کا جملہ ہے، ایک سورہ یاسین. آپ کیسے بھیج سکتے ہیں اس فرش ادا پر بیٹھ کے، کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آیت اللہ موحدی، معروف عالم ایران میں، کہتے ہیں میرا طریقہ یہ تھا، میں ہر نماز کے بعد 10 سیکنڈ کے مصائب پڑھتا تھا، 10 سیکنڈ کے فقط، ہر نماز کے بعد، اور اسے ہدیہ کر دیتا تھا اپنی ماں کو، میرا طریقہ تھا یہ. اچھا، 10 سیکنڈ کے مصائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلا یہ، میں سوچتا تھا اپنے دل میں کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے کتنا سخت وقت ہوگا کہ جب کڑیل جوان چلا اور بوڑھے باپ سے برداشت نہ ہوا اور باپ نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. بس میں اتنا سوچتا تھا، اور اس کے بعد مجھ پر رقت طاری ہوتی تھی، میں اس ثواب کو ہدیہ کر دیتا تھا اپنی ماں کو. پھر کچھ دنوں بعد میں نے سوچا کہ 10 سیکنڈ کا ثواب یہ کیسے جاتا ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہوگی. میں نے وہ عمل کرنا چھوڑ دیا. پھر کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا میری ماں خواب میں آئی ہے، مجھے آ کے کہتی ہیں کہ اے میرے لال، تو نے مجھے ہدیہ بھجوانا چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ اماں جان، میں وہ ہدیہ کیا بھجواؤں، 10 سیکنڈ کے مصائب ہوتے ہیں. ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، جب تو مصائب پڑھ کے یا سوچ کے مجھے ہدیہ کرتا ہے، فرشتے روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے دنیا سے یہ ہدیہ بھجوایا ہے. اللہ اکبر، یہاں جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں اسے ہدیہ کیجیے اپنے والدین کو، یہ ان کا احسان ہے کہ ان کے صدقے میں، ان کی تربیت کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. وہ نہ ہوتے، اگر ان کی تربیت نہ ہوتی تو ہمارا آپ یہاں نہ ہوتے، ممکن نہیں تھا. لہذا وہ بھی یاد رکھیے ساتھ میں. اور عزیزان گرامی، دیکھیں یہ وہ در ہے نا، میں نے عرض کیا تھوڑی سی نیت کر کے آئیے. ایک اور بات ذہن میں آئی، اصفہان کے اخبار میں بات چھپی تھی، جب صدام کا دور ختم ہوا تھا، میں نے ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ ویزا کے بغیر لوگ زیارت پر جا رہے تھے، تو ویزا کی تو ضرورت ہوتی نہیں تھی، تو ہر محلے میں بس والے آتے تھے اور آ کر اعلان لگاتے تھے کہ کربلا ست تومان، کربلا ست تومان، یعنی کربلا چلو 100 تومان میں. 100 تومان مطلب کیا؟ ایران میں اگر آپ جائیے کسی مارکیٹ میں اور سوال کی جناب یہ شرٹ کتنے کا ہے، وہ کہیں 7 تومان، 7 تومان کا، تو خوش نہیں ہو جائیے گا کہ 7 تومان کا دے رہا ہے فقط اٹھانے کا، نہیں، وہ 7 کا مطلب ہوتا ہے 7000 تومان، ایک ان کا بولنے کا اسٹائل ہے، کہتے ہیں 10 تومان، 10 تومان، 10 تومان یعنی کیا؟ 10000 تومان. تو آواز لگاتے تھے کربلا 7 تومان، کربلا 7 تومان، کربلا 100 تومان میں، کربلا 100 تومان میں. 100 تومان کا مطلب کیا تھا؟ 100000 تومان، یعنی 1,00,000 تومان. 5 سال کا بچہ وہاں کھیل رہا تھا ایک، اس نے سنا کربلا 7 تومان، اچھا 100 تومان میں کربلا لے جا رہے ہیں. یہ واقعہ جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اچھا 100 تومان میں کربلا لے جا رہے ہیں، ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اماں جان مجھے کربلا جانا ہے، مجھے 100 تومان دے دیں آپ. ماں نے کہا کوئی 100 تومان میں کوئی کربلا لے جاتا ہے؟ تو اس نے ضد کی، نہیں مجھے کربلا جانا ہے، مجھے 100 تومان دیجیے. تو ماں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا، لگتا ہے اسے کوئی چپس وغیرہ کھانا ہے، یہ ضد کر رہا ہے کربلا کی، بہانہ بنا رہا ہے، دے دو اسے 100 تومان. اس نے جا کے 100 تومان دے دی. وہ آتا ہے 100 تومان لے کر بس میں بیٹھ جاتا ہے پیچھے. اب جناب یہ سمجھ رہی ہے ان کے ساتھ ہے، وہ سمجھ رہی ہے ان کے ساتھ ہے، بس چل پڑی. جب ایلام کے قریب پہنچی ایک شہر ایران کا، وہاں پتا چلا جناب اس کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں. کہا تمہارے ساتھ باپ ہے؟ نہیں. چاچا تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں. بڑا بھائی ہے؟ نہیں. پھر کیوں آئے ہو؟ آپ ہی نے کہا تھا 100 تومان میں کربلا، جیب سے 100 تومان نکالتے لیجیے. جناب وہاں سب بدل جاتے ہیں، متغیر ہو جاتے ہیں اس بچے کا جذبہ دیکھ کے. وہیں سے فون کرتے، کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ بچہ ہمارے ساتھ ہے. وہ بچہ جاتا ہے اس پورے قافلے کے ساتھ 100 تومان میں، مولا حسین کی زیارت کر کے آتا ہے.
جس کے دل میں تڑپ ہو مولا سو توان میں بلا لیا کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. شرط یہ کہ میرے دل میں تڑپ ہو. کتنے ہی ملٹی ملینر ہیں کبھی نہیں جا سکے کربلا, کبھی نہیں جا سکے. کتنے ہی ایسے غریب ہیں میں جانتا ہوں, نہیں معلوم 10-10 مرتبہ 15 مرتبہ جا کے آئے. ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ مولانا میری 7 سال کی بیٹی ہے, الحمدللہ 8 مرتبہ کربلا جا چکی ہے. دل میں عشق ہے نا, تڑپ ہے نا, مولا بلا لیتے تو یہ بارگاہ وہ نہیں ہے کہ جناب میرے پاس کوئی پیسہ ہو یا میرے پاس کوئی بہت بڑی پوسٹ ہو تو میرا کام ہوگا. نہیں نہیں نہیں, حسین ابن علی یہ چیزیں نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں عشق کتنا ہے, خلوص کتنا ہے, وہ یہ دیکھ کے بلا لیتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے. اور مصائب سے پہلے کڑیل جوان علی اکبر کا ذکر ہونا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں, مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مجھ اور آپ کے لیے. واقعا فرماتے ہیں کہ اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. سید رضی نہج البلاغہ میں اس خطبے کو لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ اگر مولا کا کوئی کلام نہ ہوتا, فقط علی کا یہ کلام ہوتا تو ہدایت کے لیے کافی تھا. اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب لکھتے ہیں اس خطبے کے بارے میں, کہتے ہیں تمام علماء کو, خطبہ کو, ٹیچرز کو چاہیے اس خطبے کو بنیاد بنا کر تبلیغ کریں. مولا کیا فرماتے ہیں, مولا کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ایک شیعہ کو, ذرا سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اے لوگوں, لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل ویرجی التوبۃ بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین ان اعطی منہا لم یشبع وان منع منہا لم یقنع یعجز عن شکر ما اوتی ویبتغی الزیادۃ فیما بقی ینہا ولا ینتہی یأمر بما لا یاتی یحب الصالحین ولا یعمل عملہم ویبغض المذنبین وہو احدہم. تفصیل خطبہ مولا کا. مولا کہتے ہیں دیکھو, خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں. نعرہ حیدری لگانا محبت کا اظہار ہے, لیکن اس محبت کا ایک تقاضا ہے. ان لوگوں میں سے نہ, ویرج التوبہ بطول العمل, ان جوانوں میں سے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ابھی تو بہت عمر باقی ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. خبردار, گناہ ہو فوراً توبہ کرو, فوراً ہو. حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو آئندہ شب جمعہ تک اس کا گناہ نہ لکھو, شاید میرے پاس آ جائے, شاید شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ لے, میں اسے معاف کر دوں گا. نہ لکھو گناہ بھی اس کا. یقول فی دنیا بقول الزاہدین, ان میں سے نہ ہونا جو دنیا میں باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. وہ یعمل فیہا بعمل الراغبین, کام گناہگاروں جیسے کرتے ہیں. ان اعطی منہا لم یشبع, جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ہوتے ہیں کچھ لوگ, دیکھیں یہ خواہشات ہیں نا, کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان اگر اس کے پاس چھوٹا سا ایک کیبن ہو, چھوٹا سا جس کو ہم کہتے ہیں چھاپڑا, وہ ہو جس پہ وہ چیزیں بیچنے والا ہو, رزق اللہ دے رہا ہے اسے وہاں پہ, اچھا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اے خدا کوئی پرماننٹ دکان دے دے مجھے, کوئی پرماننٹ دکان دے دے تاکہ میں وہاں سیٹل ہو جاؤں. اللہ دکان دے دیتا ہے, کچھ دیر بعد, کچھ دن تک مطمئن رہتا ہے, پھر کہتا ہے خدا یہ تو بہت چھوٹی سی, کچھ بڑی دے دے. کچھ دن تک پھر مطمئن رہتا ہے, اللہ جب بڑی دے دیتا ہے پھر شکایت کرتا ہے, کہتا ہے خدا یہ بہت سائڈ میں ہے, مین مارکیٹ میں دے دے. اللہ مین مارکیٹ میں دیتا ہے, پھر کہتا ہے خدا یہ تو ایک ہے, برانچیں بھی دے دے. اللہ برانچیں دیتا ہے, پھر کہتا ہے خدا یہ تو ایک شہر میں, دوسرے میں بھی دے دے. لہذا مولا فرماتے ہیں اپنی خواہشات کے گھوڑے کو دین کی لگام سے کنٹرول کر لو, خواہشات تو ہوتی رہیں گی. ان اعطی منہا لم یشبع وان منع منہا لم یقنع یعجز عن شکر ما اوتی, جو اللہ دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے. ویبتغی الزیادۃ فیما بقی, لیکن چاہتے ہیں اے خدا اور دے دے, اور دے دے, اور دے دے. ینہا ولا ینتہی, دوسروں کو منع کرتے ہیں, خود نہیں رکتے برائیوں سے. یأمر بما لا یاتی, حکم دیتے ہیں اچھائیوں کا, خود عمل نہیں کرتے. یحب الصالحین ولا یعمل عملہم, اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں, ان کے جیسا عمل نہیں کرتے. ویبغض المذنبین وہو احدہم, گناہگاروں سے نفرت تو کرتے ہیں, خود انہی میں سے ہوتے ہیں. اور ہمارے مشکل ہے, یہ مرحلہ مشکل ہے. علی کا شیعہ ہونا آسان نہیں ہے, اتنی مجلس پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. مجمع میں دیکھیں کیسا سناٹا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے, میں ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں, میں اسے بغیر چارہ نہیں. اور بس جانے گرا میں میں نے عرض کیا ہاں اتنا سخت بھی نہیں ہے ہاں راستہ آپ تھوڑا سا خلوص کے ساتھ لے کر آ جائیے پھر اہل بیت قبول کرتے ہیں. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, حسین کے دربار پہ بیٹھے نا, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ یا رسول اللہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو, محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. لہٰذا یہ حسینیت کا دربار ہے, خدا حسین کا ہے, واقعی خدا حسین کا. حسین ابن علی, اے مولا آج آپ کے جوان کا ذکر ہے, کڑیل جوان. چھٹے امام کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس, آ کے کہتا ہے کہ مولا باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کے سامنے اس کا بیٹا جوان ہو جائے, قد و قامت جب اس کے نکل جائے, اور جب باپ اسے چلتا ہوا دیکھتا ہے, وہ اس کا بازو بن جاتا ہے, یہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا مولا پھر یہ بتلائیے کہ باپ کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ راوی کہتا ہے مولا نے سوال سنا, مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے السلام علیک یا ابا عبد اللہ. کہتے باپ کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے جب جوان لاشا سامنے ہو, بوڑھے باپ کو اٹھانا پڑے. اے حسین ابن علی تجھ پر قربان, تجھ پر جانے قربان. سخت منزل ہے, بہت سخت ہے. جب مولا حسین کے ایک مؤذن تھے قافلے میں, عمرو بن مسروق, وہ اذان دیا کرتے تھے ہمیشہ, لیکن جب عاشور کا دن آیا, حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر اذان دو. ہر کام میں ایک مصلحت ہے, اس لیے کہ علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول ہے. جب علی اکبر نے اذان دینا شروع کی, لوگوں کو زمانہ رسول یاد آ گیا, بیویوں میں کوہرام مچنا شروع ہوا. علی اکبر بار بار آ کے جب بابا سے انہوں نے اجازت طلب کی ہے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ اصحاب نے روک دیا, کہ نہیں مولا جب تک ہم زندہ ہیں ہم علی اکبر کو جانے نہیں دیں گے. لیکن ایک موقع ایسا ہے, تمام اصحاب شہید ہو گئے, انصار شہید ہو گئے, علی اکبر آتے ہیں, کہتے ہیں بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ حسین سے کہا نہیں گیا کہ بیٹا جاؤ, حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, کہتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے خدا تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے. جب حسین نے کہا نا وہ جا رہا ہے, علی اکبر سمجھ گئے بابا نے اجازت دے دی ہے. جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں نبی کے مشابہ تھا, جب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. علی اکبر زلجنا پر سوار ہوئے, جانا چاہتے تھے, حسین نے کہا بیٹا پہلے اپنی ماں سے اجازت لیا. اکبر جاتے ہیں خیمے میں, ام لیلہ سے اجازت لے کر فوراً آئے, کہا کہ ماں نے اجازت دے دی. حسین نے کہا نہیں بیٹا اس ماں سے نہیں, جس نے 18 برس پالا ہے اس سے اجازت لے کر. اکبر کے لیے بہت مشکل ہے زینب سے اجازت لینا. شہزادہ علی اکبر آتے ہیں, بی بی زینب کے خیمے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہتے پھوپھی اما ایک سوال لے کر آیا ہوں. کہا بیٹا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ پھوپھی اما سوال یہ ہے کہ آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ شہزادی نے اپنی ماں کا نام سنا, اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی, کہا بیٹا کہاں فاطمہ زہرا, کہاں زینب؟ اکبر کہتے ہیں اچھا پھر پھوپھی اما پھر اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیجیے.
شہزادی نے کہا اچھا میرے لال جا ہم نے تجھے حسین پر فدیہ کیا. علی اکبر چلتے ہیں ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں کچھ آگے بڑھے تھے ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو. اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اکبر گھوڑے سے اتر کے کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت سے کرایا تھا. حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر میں تیرے دل سے پوچھتا جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. جا اکبر ہم نے تجھے فدا کیا. اکبر جاتے ہیں میدان میں جہاد کرتے ہیں. جہاد ابھی کر رہے تھے دیکھیں حسین مقتل میں موجود ہے اور شہزادی زینب کی نگاہیں حسین پر ہے. جب مولا کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا شہزادی دعا مانگنا شروع کر دی تھی. اتنے میں مولا تشریف لاتے خیمے کی طرف اور شہزادی زینب سے کہتے ہیں کہ ام لیلہ کو کہنا کہ اکبر کے مقابلے میں عرب کا ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے. وہ اکبر کے مقابلے میں آیا ہے. میرے جد کی حدیث یہ ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ام لیلہ سے کہنا کہ دعا کرے. ویسے تو میں فکر نہ کرتا لیکن وہ جو آیا ہے وہ سیراب ہو کر آیا ہے. میرا اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ام لیلہ نے بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا. کہا بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. کہا بار الہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا مجھے میرے اکبر سے ملا دے. اکبر نے اس شقی کو واصل جہنم کیا اور ام لیلہ کی دعا پوری ہوئی. اکبر پلٹے ہیں واپس پلٹے ہیں ماں سے ملاقات کی ہے پھر باپ کے پاس آتے ہیں اور باپ سے ایک سوال کیا. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی بابا. کہا بیٹا میں نے تیری جنگ دیکھی ایسا لگا جیسے احد میں حیدر کرران لڑ رہے ہو جیسے موتہ میں جعفر تیار لڑ رہے ہو. کہا بابا انعام مانگو بابا. کہا بولو بیٹا میرے لال. کہا بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے گا. خدا کسی بوڑھے باپ کو موقع نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو بوڑھے کے پاس پانی نہ ہو. حسین نے تسلی دی کہا جاؤ میرے لال تمہیں نانا رسول اللہ سیراب کریں گے. اکبر چلتے ہیں جہاد کرتے ہیں کوئی دیر بعد پوچھتے ہیں فرس سے زمین کربلا پر گرے. کہتے یا ابتے علیکم من السلام اے بابا میرا آخری سلام. علامہ نقل لکھتے ہیں کہتے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی. اکبر گرتے ہیں کہتے بابا میرا آخری سلام. شاید سمجھانا چاہتے ہیں بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو بابا اب زحمت نہ کیجیے گا میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین جو جان غلام حبشی کی لاش میں بھی پہنچا ہو اپنے اکبر کو کیسے بھول جاتے. حسین اپنے مقام سے اٹھے اکبر کی جانے چلنا چاہتے ہیں. عزیز و بوڑھا باپ ہے جوان کی لاش ہے. حسین چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر گرتے ہیں کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں کہتے ادونی یا بلیا اے میرے لال مجھے آواز دے تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں. اکبر کی آواز کے سہارے یہ بوڑھا بابا جی تو بہت روئیں گے انشاءاللہ کچھ مسائل پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اکبر کی لاش پر حسین پہنچے ہیں لیکن کچھ رمق باقی تھی ابھی کچھ سانسیں باقی تھی. حسین چاہتے ہیں اکبر کی لاش کو اٹھائیں لیکن اس سے پہلے اکبر سے کہتے بیٹا کوئی آخری تمنا ہو تو بیان کرو کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہاں بابا تمنا یہ ہے کہ مدینہ والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت ہو جائے. اچھا میرے لال ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ تجھے مدینہ نظر آئے گا. اکبر نے دیکھنا شروع کیا منظر بدلنا شروع ہوئے. روضہ رسول نظر آتا ہے فاطمہ صغرا نظر نہیں آتی. روضہ فاطمہ زہرا کی لہر نظر آئی فاطمہ صغرا نظر نہ آئی. اب جو اکبر نے دیکھا چیخ مار کر کہتے بابا ہائے میرے بابا. حسین نے کہا بیٹا تو نے کیا دیکھ لیا. کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغرا وہاں بیٹھی ہے ہر ایک سے سوال کرتی ہے کیا تم نے میرا بھائی اکبر دیکھا میرا بھائی اکبر کا جلگ. حسین ہے, حسین ہے. علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں, لاش کو اٹھانا چاہا, ہاتھ لرزے. اکبر کو زمین پہ لٹایا, کہا بیٹا اتنی مہربانی بوڑھے باپ پہ کر دے, اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے تیری لاش کو لے کر چلوں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, ایک ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال دے. اکبر کہتے بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. حسین نے کہا بیٹا میں صابر باغ ہوں, ہاتھ ہٹا. اکبر نے ہاتھ ہٹایا, برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پہ لٹایا, کہا بیٹا اتنی سی بات تھی, بیٹا اتنی سی بات تھی. حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل میں ڈالا, نجب کی طرف رکیا, کہا بابا یا علی مدد بابا. برچھی کا پھل گھیننے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی, کہا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا, دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی لائیے گا, آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہیں, میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ کہہ کے برجی کا پھل کھینچا, اکبر کا کلیجہ ہلا, زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا. خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی, بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو گے, میں بھی آتی ہوں, مل کے لاش اٹھاتے ہیں. حسین اکبر کو بھول گئے, کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا, میں نے تیرے پردے پہ اپنے اکبر کو قربان. آخری جملہ کہوں گا, آخری جملہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے, خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے, خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. حسین اکبر کی لاش کو لے کر چلے, خیمے میں پہنچے. روایتیں کہتی ہیں ایک طرف حسین نے قاسم کی پامال لاش کو رکھا, ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا, درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا, ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا, ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا. آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بار الہ آج تیرا حسین غریب ہو گیا, نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا. آنکھوں میں آنسو ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس فرش ادا سے سب مل کے مولا حسین کو, مولا علی ابن الحسین علی اکبر کو سلام پیش کرتے. آنکھوں میں آنسو ہے دل کی گہرائی کے ساتھ, ہے مولا کاش کربلا میں ہوتے مولا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک.
سب مل کے
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
شبی لے آئیے گا.
سینے پہ سلا کر اور ایک نازوں سے پالا تمہیں سینے پہ سلا کر
السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک ابن رسول اللہ السلام علیک ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین السلام علیک ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیک یا حسین شہید بے کربلا، السلام علیک یا خصوصا حضرت ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیک یا قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل، السلام علیک یا جمیع شہداء کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس سموس یا انیس النفوس بعز طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن مصر رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ فسر اللہ مخرجہ وظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلوات برحمت اللہ.